الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ولقد كتبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبکم من جان نبی الرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور یقیناً آپ سے پہلے پیغمبر بھی جھٹلائے گئے تو وہ جھٹلائے جانے پر اور تکلیفیں دیے جانے پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو ہماری امداد پہنچی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور بے شک آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرماتے مقابل کفار طرح طرح کے طریقوں سے رکاوٹ کا سبب بنتے. آپ حق بیان فرما رہے ہیں وہ حق جھٹلا رہے ہیں. آپ کو اللہ کریم نے اخروی حیات کی وہ جگہیں جہاں اس بشر نے عبدالعباد رہنا ہے نہ صرف بتلائیں بلکہ آپ شاہد بھی ہیں. واقعہ معراج میں اس کی تفصیل بے شمار پہلوؤں سے ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کو حق سے آشنا فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو آپ دکھی بھی ہوتے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ایک ایسا پہلو جس میں تکلیف یا ایسا عنصر جو آپ کو مضطرب رکھتا ہے آپ کی محبت آپ کی شفقت. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب اس سے پہلے بھی یہ جو کفار ہیں اللہ کے انبیاء اور رسول جب جب مبوس ہوئے ہیں تو یہ رویے ان کے ساتھ بھی ان کے یہی رہے ہیں. یہ وہ ظلم ہے جو یہ لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں. اور جو پہلو بھی پیش آیا دین کی اشاعت کے حوالے سے ہے ذاتی معمولات میں ان کی مداخلت ہو ہر پہلو میں انہوں نے صبر فرمایا. طرح طرح کی تکالیف ہیں. آپ مکی زندگی میں دیکھیں وہی مکہ مکرمہ جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہے جہاں آپ عزت و اکرام کے ساتھ بچپن میں اپنے ایام گزارتے ہوئے اس عمر مبارک تک آئے جہاں بعثت رحمت عالی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے. آپ کی زندگی مبارک ایسی بسر ہوئی کہ صادق الامین کفار مکہ نے یہ کہا اور یہ ایسا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر فرمانے کا کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم ہوا اور آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو تشریف لے جانے لگے اور حضرت علی کرم الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر لٹایا ایک چیز ساتھ اور ملتی ہے کہ آپ کو اہل مکہ کی کچھ وہ امانتیں جو آپ کے پاس تھیں آپ نے انہیں دیں کہ یہ لوٹا دینا. دشمنی کی حد دیکھیں. حالات یہ ہیں کہ اپنے گھر میں اپنے شہر میں اپنے عزیز و اقارب میں رہنے نہیں دیا جا رہا لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک برتاؤ ہے اس پر یقین ہے کہ آپ کے پاس جو امانت ہے اس میں خیانت نہیں ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک ایسے بسر فرمائی کہ جس پر کوئی کافر بھی معترض نہ ہو سکا. اب اس سارے پہلوؤں میں اللہ کریم نے پھر بھی آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صبر فرمائیں. انبیاء سابقہ جب جب مبعوث ہوئے تو ان کی قوموں میں اسی طرح کے ان کے حالات پیش آئے. پھر ایک اور پہلو کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات پیش آ رہے ہیں اللہ کریم نے فرمایا ایسے حالات سابقہ انبیاء کو بھی پیش آئے, ان کی اقوام نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا. آپ غور کریں کہ سیرت پاک میں جو حالات ملتے ہیں اور جو اعتراضات ملتے ہیں, قرآن کریم میں جو اعتراضات بیان فرمائے گئے ہیں اقوام سابقہ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل جو اعتراضات بیان فرمائے گئے ہیں, غور کیجئے گا آج بھی کو حد سے جو بڑھ رہا ہوگا اس کے الفاظ یہی ہوں گے. شکل اور ہوگی, حالات اور ہوں گے, زمانہ اور ہے, وقت اور ہے, اعتراض اسی طرح کے ہوں گے. اب شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس نے الفاظ مقابل بولنے ہیں وہ ایسے لفظ بولے جو بڑے بڑے کفار نے بولے ہیں تاکہ یہ بھی انہی کی طرح سزا میں جائے. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو جھٹلایا جانا ہے, دعوت حق کا انکار کرنا ہے, اور نہ صرف انکار بلکہ مزید اس سے بڑھ کر تکالیف کا پہنچانا, ظاہری طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی ہر پہلو سے جو کوشش ہے اس پر جو بہتر حصہ ہے وہ صبر ہے, اور یہی وہ پہلو ہے جو انبیاء سابقہ نے اختیار فرمایا. تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس پہلو کو اختیار فرمائیں. اس میں دوسرا حصہ جو, کیونکہ جب کوئی ایک بات بیان کی جاتی ہے اور قرآن کریم میں ارشاد فرمائی جا رہی ہے تو حتمی ہے, لیکن جس ایک پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے وہ دوسرے پہلو کی از خود نشاندہی کر دیتا ہے. مثلا جیسے کہا جائے کہ دن ہے, اب رات کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا, یا رات ہے یہ کہا جائے تو دن کا ذکر تو کسی نے نہیں کیا, از خود یہ بات طے ہو جائے گی کہ اگر دن ہے اس کا مطلب ہے رات نہیں ہے. اگر رات کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات ہے, یہ وقت رات کا ہے, اس کا مطلب ہے دن نہیں ہے. یہاں جب ان پہلوؤں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ جو تکلیف کا سبب ہیں ان پر صبر کیجئے, تو وہ بدبختی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سبب بن رہی ہے اس کے ساتھ پھر وہ پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشی کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کا عین دین اسلام پر عمل پیرا ہونا. دکھ کا سبب انکار, ضد, اناد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا کہ جو حق ارشاد فرمایا جا رہا ہے, جو کچھ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اس کی مخلوق اس کے مطابق زندگی بسر کرے, اپنا فائدہ کرے گی, اللہ کریم کا کوئی فائدہ یا نقصان کوئی نہ کر سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے, وہ خالق ہے, قدرت رکھتا ہے, قادر ہے, وہ عطا فرمانے والا ہے. یہ اس کا احسان کے یہ حصے وہ کسی کو عطا فرمائے. تو جب دوسرے پہلو کو آپ دیکھیں گے تو ایک تسلسل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر آج ہم تک پہنچا ہے. اس میں وہ اصول و ضوابط جو تکلیف کا سبب نہ بنے इसके दूसरे पहलू में आते चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस पहलू ने तकलीफ दी? दीन से तजावुज या दीन का मुकाबल या दीन के शिर्क ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह मुस्कराए, किस बात को पसंद फरमाया जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इख्तियार की गई, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत असल में अल्लाह जल्ला शानहु की इताअत है। अब उस पहलू को लेते हुए आज यहां तक आए तो एक तसलसल है हम तक ये हक पहुंचने का। इसमें अरूम जाहरी भी हैं, उलूम बातनी भी हैं, दोनों का मंबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये इससे तब तक पहुंचते रहेंगे जब तक अल्लाह करीम को इस आलम खल्की हयात जो है ये पसंद है कि यह हयात रहे, मंजूर है उसे कि यह हयात रहे, क्योंकि ये हक जिस दिन नहीं होगा उसके बाद फिर फुर्सत आलम खल्क के पास नहीं है, फिर जो भी वक्त बचेगा वो इसकी बसात लपेटने में होगा, फिर इसके पास और फलने फूलने के जो अयाम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसी पहलू को आप लेते आए तो ये एक बड़ा नाजुक रिश्ता पैदा हो जाता है, नसीब हो जाता है। क्या है कि उस्ताद और शागिर्द का, नबी और उम्मती, फिर इसके बाद ऐसा तसलसल आता जाता है कि उस्ताद और शागिर्द किस दर्जे की ये हैसियत है, किस दर्जे का शोबा है, कौन सा शोबा है, किस दर्जे तक उलूम हासिल किए, क्या कैफियत समझें, क्या समझाएं, ये बेशुमार बहस है, लेकिन ये एक ज़ैली बहस आ गई, मजमूई तौर पर इस नुक्ते में आएगा। फिर इसी में एक और बड़ी बारीक पहलू है, इसी जो दूसरी बात अर्ज कर रहा हूं इसी में एक और बड़ा बारीक पहलू। इंसानी जिंदगी के जितने अमाल हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं इंसानी हयात के अख्तिताम के साथ, सिवाय उनके जो सदके जारिया के तहत वो ऐसे अमर कर जाए जो वो चला गया उसके पीछे रहे। हदीस शरीफ में मिलता है कि इंसान का सबसे जो भला सदके जारिया है वो उसकी नेक औलाद है, कि वो तरबियत जो उसने अपनी औलाद की नेकी के पहलू में की है वो जब तक जितना अमल होता रहेगा उनसे नेकी जहां तक पहुंचती रहेगी, आगे जहां तक चलती रहेगी, उसका अजर और सवाब उसको नसीब होता है। फिर जब आप इस रिश्ते में आएंगे उस्ताद और शागिर्द या वालिद और औलाद के रिश्ते में आएंगे, एक रिश्ता है नस्बी जो सका वालिद और सखी औलाद का है और उसमें वालदैन के हकूक कुरान करीम में बयान है, हदीस मुबारक में बयान है, यहां तक बयान मिलता है, यहां तक शरह मिलती है कि अगर वालिद ना हक औलाद को कत्ल कर दे उससे कोई कानून नहीं पूछ सकता, रोज़े माशर अल्लाह के हजूर उसको जवाब देना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई कमज़ोर हूँ, गरीब हूँ, मुफलसी है, जो कुछ कमाता हूं वालिद पूछते नहीं, बताते नहीं, जरूरत है या नहीं देखते नहीं, तसरफ कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, आप उन्हें मना फरमाएं, ऐसा ना किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंत व मालुक लिअबीक औ कमा काल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा माल तुम्हारे वालिद की मलकियत है। अल्लाह को वो जवाब देगा कि उसने गलत किया या सही किया, तुम्हारे माल में वो तसर्रुफ कर रहा है तो तू नहीं रोक सकता। इसी तरह एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, एक کہ یا رسول اللہ، یہ مکی زندگی کا واقعہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے، ضد کرتے ہیں کہ مجھے بیت اللہ لے جاؤ اور وہاں انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے اور ہیں معذور، خود جا نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کندھوں پر اٹھاؤ اور لے جاؤ، بیت اللہ میں پہنچا دو، جب تک رہنا چاہیں رہیں، جب واپس آنا چاہیں پھر اٹھاؤ، احترام سے گھر لے آؤ. ہاں، خود کوئی ایسا حکم نہ ماننا جو تمہیں حکم دیں جو اسلام سے تجاوز کا ہے، وہ حکم نہ ماننا. یہ بات قرآن کریم کی آیات میں بھی موجود ہے کہ وہ حکم جو اللہ کے مقابل لا کھڑا کرے، جو اللہ کے حبیب کے انکار کی طرح لے جائے، وہ نہ ماننا. ہدایت کے لیے دعا اگر کہیں تجاوز ہے تو اس کی ہدایت کی دعا. اللہ نے دین اسلام سے وابستگی دی ہے تو کمی بیشی کی معافی اور اللہ کی رحمت کے لیے دعائیں. یہ نسبی رشتہ ہے والد اور اولاد. اب یہاں جو والد اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر جائے، وہ صدقہ جاریہ ہے. جب تک وہ بہتر عمل چلتا رہے گا، جہاں تک پہنچتا رہے گا، اس کے اجر اور ثواب جو ہیں اس کا سبب بنتا رہے گا. خود اپنی عمل کی کتاب بند، برزخ منتقل، لیکن اس کی بہتری کے قدم اٹھائے ہوئے جو ہیں اس کا اجر اور ثواب اسے برزخ میں پہنچ رہا ہے. اس میں وہ غلط امور جو زیادتی کے ہوں گے، اگر پیچھے زیادتی چلتی رہے گی تو وہ حصے بھی پھر پہنچیں گے. ایک پہلو ہم دیکھتے ہیں نا، دوسرا بھی دیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح دوسرا اس میں جو رشتہ ہے وہ ہے ایمانی. نسبی رشتہ دنیا میں لانے کا سبب اللہ کریم نے بنایا، ایمانی رشتہ مقصد تخلیق سے آشنائی کا سبب. اور جب یہ دونوں اس سے مقابل آ جائیں، عند اللہ مقدم، پھر ایمانی رشتہ ہوتا ہے، پھر نسبی نہیں رہتا. ابو لہب کون تھا، ابو جہل کون تھا، ان کے رشتے ڈھونڈے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کے رشتے ڈھونڈے. اسی لیے تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بزرگوں کی اولاد ہونا اچھی بات، لیکن اگر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا غرق ہو سکتا ہے، اللہ کے اولو العزم پیغمبر، آدم ثانی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مخلوق پیدا ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جنہوں نے حق مانا، بچے وہی، باقی سارے غرق ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کریم میں دعا ہے کہ بارلا ان سارے کفار کو غرق کر دے، جو ان سے بچ گیا یہ مخلوق خدا کو ہے نافرمان کر دیں گے، انہیں بھی حق پر نہیں رہنے دیں. اس کشتی پر کتنے لوگ سوار تھے، 82 تھے، 83 تھے، کتنے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نسل انسانی چلی، اور کسی کی اولاد نہیں ہوئی. اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ بنی نوع انسان کی جو افزائش ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار پھر آپ کی ایک ذات پر رک کر پھر آگے مخلوق میں آئی. اتنے اہل العزم اللہ کے حبیب 950 سال اتنے صبر سے اور اتنا مستقل مزاجی سے دعوت حق دیتے رہے. آپ کے ساتھ کشتی میں آپ کا بیٹا سوار نہیں ہوا، نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بیٹا آج پہاڑ کسی کو نہیں بچائیں گے. ایک اولو العزم پیغمبر کی اولاد، سکی اولاد، نسبی رشتہ، اللہ نے انہیں اولاد قرار دیا جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، فرمایا یہ آپ کی اولاد نہیں. مقابل آگے نسبی رشتہ اور ایمانی رشتہ. نسبی رشتے کی حیثیت ختم ہو گئی, مقدم کس رشتے کی حیثیت آ گئی؟ ایمانی رشتے کی. اب جب آپ ایمانی رشتے پر آئیں گے تو یہ جو تسلسل اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمایا دین کے سمجھنے کا, سمجھانے کا, ایک تسلسل جو چلا آ رہا ہے, اس میں جو توفیق عمل اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اللہ کریم ہماری کمزوریاں کمیاں بیشیاں معاف فرمائے, ہماری یہ اللہ جو ہے, ہماری یہ جو لطائف و مراقبات کی محنت ہے, یہ ہمارے مشائخ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو انہوں نے, اللہ کریم نے انہیں سبب بنایا اس مخلوق تک پہنچانے کا. اب جہاں جہاں دنیا کے جس جس خطے میں اللہ ہوگی, اس کا حصہ انہیں از خود پہنچے گا. اور اسی میں ایک پہلو اور بھی عرض کر دوں, مسنون ہے, حکم ہے برزخ میں جانے والوں کے لیے دعا کرنا. ضروری نہیں ہے کہ ہماری دعا کی محتاجی صاحب برزخ کو, شاید اس کے لیے دعا کا کرنا ہمیں فائدہ دے جائے. اس کا انحصار ہر ایک کا اپنا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال ارشاد فرمایا کرتے تھے غالباً الیت الاولیاء سے, کہ کسی کفن فروش نے حالات زندگی بیان فرمائی. فرمائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا حال بدل گیا اور اہل اللہ کی زندگی انہوں نے بسر کی. تو وہ لکھتے ہیں کہ میں, ایک خاتون فوت ہوئی تو میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا, دیکھا کہ حالات واقعات کیسے ہیں, جنازہ کیسا ہے, اس لیے کہ کفن کا کپڑا بھی اس قابل ہو نا, ساری قبر کھود کر پھر کپڑا نکالوں تو آگے سے بکنے کے قابل بھی نہ ہو تو مجھے کیا فائدہ. تو سمجھ آئی کہ نہیں, یہ صاحب ثروت خاتون ہے, حیثیت ہے, تو یہ کپڑا بھی ٹھیک. رات جا کر قبر کھود دی. اب جب قبر کھودی تو قبر بجائے وہ ظاہری کھودنے کے, جوں ہی اس میں سوراخ ہوا تو وہ قبر کے حالات منکشف ہو. اندر تو سما اور تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اندر اتر گیا. رات قبرستان میں قبریں کھودنا ویسے کمزور دل بندے کا کام نہیں ہے, وہ حوصلے والے بندے کا کام ہے. تو دلیر آدمی تو اتر گئے کہ دیکھو تھی ماجرا کیا. اندر اترے تو دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے, چبوترا ہے خوبصورت, پیچھے محل ہے. اس چبوترے پر وہی خاتون بیٹھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے جس کا جنازہ تھا. تو حیران پریشان اسے دیکھ رہے ہیں. تو اس نے نظر اٹھائی تو اس نے کہا جنہیں اللہ معاف فرما دے, ان کے یہ کام تو نہیں ہوتے جو آپ کر رہے ہیں. ان کا بی بی کس کی بات کر رہی ہو, میں تو ہوں کفن چور, آپ کس کی بات کر رہی ہو. اس نے کہا جب میرا حساب کتاب لیا میرے مالک نے تو اس نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ نہ صرف تجھے بخشتا ہوں بلکہ تیرے جنازے میں جو شریک تھے ان سب کو بخشتا ہوں. کہا میں نے دیکھا تو میرے جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. کبھی بھی میں تو جنازے کی غرض سے نہیں کھڑا تھا, میں تو کفن کا کپڑا دیکھنے کھڑا تھا. کہ اللہ نے شرط نہیں لگائی. تو وہ لکھتی ہیں کہ اس کے بعد وہ واپس پلٹے, پھر ساری زندگی توبہ میں گزار دی اور مخلوق خدا کی تربیت میں بسر دی. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا صدقہ جاریہ کسی کے کام آ رہا ہے. اب ہر ایک کے اپنے حالات زندگی ہیں. ایک ساتھی کا واقعہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ذاتی, نام نہیں لیتا لیکن ذاتی واقعہ عرض کر دیتا ہوں. سوال ان سے کیا, اور کیا بھی میں نے, کہ آپ کو زندگی کے جو عمومی عمل, ایک حکم ہے نا, فرائض پورے کرنے ہیں, حکم, عمومی اعمال میں آپ کو کس چیز نے زیادہ فائدہ دیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جو قرآن کریم کے ختم کر کے میں مشائخ کو بخشتا تھا اس کا اجر مجھے بہت زیادہ ملا. ختم اس رشتے کے لیے اللہ کو مقبول اتنا ہوا کہ سارے اعمال میں سب سے زیادہ فائدہ اس کا نصیب ہوا. तो जब बात इस पहलू को देखेंगे कि वो कौन से पहलू हैं जो तकलीफ देते हैं, तो फिर इसके मुकाबले में दूसरी बात भी होगी कि अगर रात की बात हो रही है तो मियां दिन भी तो फिर है। तो जो इन रिश्तों की तकद्दस है, इन पहलुओं का जानना है, ये हर हिस्से में जब आप उतरेंगे दीन के, तो ये सारे पहलू भी समझ आते जाते हैं, इनकी नजाकतें भी समझ आती हैं। तो जो कमी बेशी है, हम जब अपने आप को देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि अल्लाह करीम इन हस्तियों के दर्जात बुलंद फरमाए, इन्होंने हमें बर्दाश्त किया, हमारे लिए इन्होंने सब्र किया। फिर इरशाद फरमाया गया, वऊज़ू हत्ता अताम नसरुना, सबर कब तक करते रहे? यहां तक कि उनको हमारी इमदाद पहुंची। कोई सोच नहीं सकता था अहले मक्का में, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन आएगा और इंतहाई कलील मुद्दत में आएगा कि हम अपने हाथों मक्का की चाबियां इन्हीं को दे रहे होंगे जिन्हें आज रहने नहीं दे रहे। अपनी आंखों देख रहे होंगे वो जो बुत सैकड़ों सजाए हैं, वो टूटते अपनी आंखों से देख रहे होंगे और खड़े होंगे निगाहें झुकाए, जो कुछ सोच नहीं सकता था। दुनिया बेशक सबब से है, लेकिन दुनिया सबब की मोहताज ही नहीं है। अल्लाह ने पसंद फरमाया इसे सबब से, लेकिन दुनिया को सबब ही का समझ लेना ये दुरुस्त नहीं है। सबब का इख्तियार करना और फिर नताइज के लिए तवक्कल इल्लाह करना जरूरी है, नहीं तो क्या है। यहां फरमाया, यहां तक कि उनको हमारी मदद आ पहुंची। हम समझते हैं कि ये जो दो जमा दो मैं कर रहा हूं, इसी से सारी इमारत की तामीर भी होगी, इसी पर सारी हयात का जो है इन्हिसार भी होगा, और मेरी ही कारगरी है जिससे जिंदगी ने बसर होना। ऐसा नहीं है, अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह की मखलूक है, आलम सारे उसके हैं, वाहिद मालिक है। होगा मियां वो जो वो चाहेगा। तो जब हम मुसबत पहलू छोड़कर मनफी सोच और मनफी अमल की तरफ जाते हैं, और फिर साथ इस गलत फहमी भी होती है कि ये निजाम हस्ती मैं चला रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। इसने फरमाया यहां तक कि उनको हमारी इमदाद पहुंची। अब ये जहान फानी है, इस फानी जहान में फुर्सतें जो फानी होने वाली वो फिर महदूद है। एक तो कुल्ली तौर पर जहान फानी है ना। अब जो हम यहां बस रहे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका इतलाक हर तरफ आ रहा है, तो इसकी जिंदगी कितनी है, फिर इसमें हमारी आगे कितनी है, तो कौन कितनी तख्लीक कर लेगा। तो वो धोखा है जिसमें बंदा जिंदगी बसर कर रहा होता है। ये नूर है अल्लाह का जो बसीरत की रोशनी से आशनाई का सबब बनता है, बंदा साहिब बसीरत होता है, उसकी नजर तो शायद एक बारीक हिंसे को न पढ़ सके, उसे अच्छे की जरूरत पेश आए, लेकिन वो धुंधली नजर भी ओ रोजे माशर तक के पर्दों को चीरती हुई हिसाब किताब को देख रही होती है। जरूरत इस नूर के यहां हासिल करने की है, नहीं तो क्या है। दो पहलू, एक हमारे नजदीक है कि दुनिया में फतो शिकस्त, अल्लाह करीम हक पर अमल करने वालों को दुनिया में भी इज्जत का सबब देता है। दूसरा पहलू, इस हयात से मुतल्लिक सोचें, बातें, कैफियत, हाल बदल जाता है। क्यों? मदीना मुनव्वरा में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से कुछ सहाबा को कुछ कबाइल के लोग दावत के लिए ले गए। मकसद धोखा था, बाजार ये अर्ज की कि हमें ایسے لوگ کچھ دیں جو ہمارے قبیلے میں جا کر دعوت اسلام دیں. لے گئے, راستے میں گھات لگائے, ان کے باقی لوگ بیٹھے تھے, عین نرغے میں آئے, انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا, سب کو شہید کر دیا. جو مرکزی کردار تھا اس وقوع کے بعد وہ گھر نہیں گیا, باقی سارے گھر کو لوٹ گئے, وہ مدینہ کو چل پڑا. مدینہ منورہ میں آیا, حالات پہنچ چکے تھے, واقعات پہنچ چکے تھے, اضطراب تھا, تکلیف تھی, تو وہ قریب ویسے سامنے جب ہوا تو صحابہ نے تلواریں کھینچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہا آنے دو. قریب آیا تو اس نے کہا میں نے زیادتی کی, مجھے معلوم ہے میری گردن اڑا دی جائے, ایک سوال نے مجھے گھر نہیں جانے دیا, اس نے مجھے یہاں بھیج دیا. کیا کہا, میرے مقابل جو بندہ تھا جسے میں نے شہید کیا, کہا میں نے اتنے زور سے نیزہ اسے مارا کہ اس کے سینے سے پار ہو گیا, ٹوٹتی سانسوں میں اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. کہا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ٹوٹتی سانسوں میں رب کعبہ کی قسم کھا رہا, اس نے قسم جھوٹی نہیں کھائی, مار میں رہا ہوں, فتح میری ہے, جیت یہ گیا, یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا میری گردن اڑا دو لیکن مجھے یہ ماجرا سمجھا. تو یہ کتنے کے جی لیں گے اس فتح شکست کو دیکھ کر, ہم کتنے کے جی لیں؟ جب وہ نظر نصیب ہو جس کو یہ در و دیوار روک نہیں سکتے, تو پھر ابدل آباد جو کامیابی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو پھر اللہ کریم کی مدد کا آ پہنچنا ایمان پر اور مضبوط کر دیتا ہے, اس سے تعلق دنیا کا رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, دنیا میں بھی سہولتیں دیتا ہے, آسانیاں دیتا ہے. یہاں تک کہ ان کو ہماری امداد پہنچی, ولا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. تو طے ہیں چیزیں, طے ہیں کب پیدا ہونا ہے, کس گھر پیدا ہونا ہے, کس شکل و صورت میں, کس صحت میں پیدا ہونا ہے, کتنا رزق ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کب تک رہنا ہے, کب کوچ ہو جانا ہے, چیزیں طے ہیں. تو جب یہ وابستگی نصیب ہو تو یہ حقائق کھل جاتے ہیں, بڑے پیارے رشتے ہیں. بندہ جان نچھاور کرتا ہے, ہر رشتے کا ایک اپنا مقام ہے. دنیا کے بعد ایسے رشتے ہیں جن پر جان نچھاور کرنا بندہ فخر سمجھتا ہے. اصل رشتہ بندگی کا ہے, اسی حکم کے تحت جہاں جان نچھاور کرنی ہو بندہ جان نچھاور کرے, جہاں سے اپنا کپڑا بچا کر گزرنا ہے وہاں سے اس طرح بچا کر گزرے کہ اس پر کوئی کیچڑ نہ پڑے. چیزیں طے ہیں, ولا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں, طے ہیں, ہوگا بھائی جو اللہ کریم چاہیں گے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, بے شک آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں. قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے جو حالات بیان فرمائے گئے ہیں معزز سامعین کرام, کا مقصد کو واقعات سے آشنائی نہیں ہے. بتایا گیا ہے کہ اللہ کریم کا جو حکم ہے, جو اس نے طے فرما دیا, اسے کوئی نہیں بدل سکتا. اس کی مثال ان واقعات میں دیکھ لیں, جس نے جو کیا سو بھرا, تو وہ اصول پہلے تھا, فرمایا آج ہے, تو آج ہم جب تلاوت کر رہے ہیں تو آج کیا نہیں ہے, قیامت تک یہ اصول ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنَ النَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کے حالات پہنچ چکے ہیں. اس واقعے میں جہاں کردار تھے, جہاں ان کا لین دین, کلام, تخاطب, ہر پہلو تھا, وہاں نتائج پھر بیان فرمائے گئے. اسی لیے قرآن کریم فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہوں, دیکھتے نہیں ہوں کیا ہوا سابقہ اقوام کا. تو باتیں طے ہیں, اصول اقوام سابقہ کے حالات نے واضح کر دیے ہیں. معاملہ بچتا ہے پھر میرا اور آپ کا اپنا, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں, ہمیں درکار کیا ہے. اللہ کریم یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کریم یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.